نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. معزز سامعين وحاضرين، آج کا دن ہمارے مدرسے کے لیے خصوصاً اور تمام اہل علم کے لیے عموماً نہایت اہمیت کا حامل ہے. بہی معنی کہ ہمارے اکابرین نے جس طرح زندگی گزاری ہے، طلباء حضرات اسی کو نمونہ بنائے. جس طرح ہمارے شیخ الجامعہ رحم اللہ نے پوری زندگی، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے اس دور میں، شدید بیماری میں درس بخاری کو قضا نہیں کیا، شدید بیماری میں دروس قرآن کی قضا نہیں کی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ گزارا، بہت بڑی کامیابی کی ظاہر دلیل ہے. اور ایسے لوگ کم مل جاتے ہیں جن کی واحد مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی خدمت ہو، بغیر کسی لالچ کے. باطل طبقوں پر علماء حق اور دین حق کی تعیید کے سلسلے میں باطل طبقے اس کی مد نظر تھے، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں تھا، کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی لالچ اس کا منشا ہی نہیں تھا، اور نہ ہمارے شیخ رحم اللہ کی زندگی میں ایسا کوئی ذریعہ یا کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ اس کو اس راستے سے روک لیتے. اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی وقف کی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور درجات بلند فرمائے. اس کا صلہ اللہ تعالی جل جلالہ وہاں دے جس کا کوئی نہیں دے سکتا اس کا صلہ سوائے اللہ. معزز طلباء، ہم بھی چاہیے کہ اکابرین نے جس محنت کے ساتھ اس دین کی خدمت کی ہے اور آخر دم تک انہوں نے دین کی دفاع کی، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، دین کی خاطر جانے دی اور مال سب کچھ قربان کیا، ہم بھی اس کو اسی راستے کو اپنا نمونہ بنائیں، اسی پر ہم چلیں. اور سوائے اس کی کہ ہم سب کا اسی راستے پہ جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک چیز یقینی ہے اور وہ ہے موت. دھوکے میں نہ رہے. کل ما ہوا تم ہو قریب، جو چیز آپ کے سر پہ آنے والی ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے پاس قریب ہے. قبرستان میں جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ لوگوں میں شرک کے اثرات زیادہ تھے، اللہ رب العزت نے اس کو بلانا تھا کہ بھول جائے. جب مسلمانوں نے دین کی اہلیت، دین کی عقائد، اسلامی عقائد راسخ مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، پہلے منع کیے تھے، اب جاؤ علا فضروح، اب تم زیارات کر لیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے. اسی طرح ہم روز بڑے بڑوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں موت یاد نہیں ہوتا ہے، وہیں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. عزیز طلباء، آپ لوگ دین الہی کی خادمین ہیں، آپ لوگوں نے سب کچھ چھوڑا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے، آپ کے خاندان میں اور کتنے لوگ ہوں گے، آپ کے بھائیوں میں کتنے بھائی ہوں گے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی اور ہے، کچھ اور ہے، اللہ نے اپنے عظیم محبوب دین کے لیے ان میں سے آپ کو اٹھا کر آپ کو پسند کر لیا، اس سے بڑی نعمت اور نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو سمجھیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ اس طرح واقعات، بڑے بڑے واقعات، یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ہمارا بھی راستہ ہے، ایک دن اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے، پھر سب کچھ سامنے آئے گا، بڑے بڑے دولت، بلڈنگیں، کارخانے لوگوں کی تھی اور یہاں کی یہی رہ گئے۔ کوئی چیز مسلمان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے سوائے دین اور اسلام کے، سوائے اتباع رسول کے، سوائے تعلیمات قرآن کے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے بات بچنے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے وہ تو ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ آپ لوگ یہاں زمانہ قدیم سے پڑھتے ہیں اور مولانا کے لیے آپ لوگوں نے دن رات دعائیں دینی ہے، ان کے احسانات ہم لوگوں پر، اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے اور اس میں ہم اللہ اور رسول کی کلام سناتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ ایک ڈر کے فکر میں لگے رہتے ہیں، مولانا غور کرو، جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ دو کے دو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا فکر ہوتی ہے کہ آٹا کہاں سے آئے گا، چینی کہاں سے آئے گا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس قسم کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ من اور سلوائی پہنچا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آتا ہے، فکر نہیں ہے۔ وہ چیزیں میں ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، یاد آ گیا، جب ہم طالب علم تھے اکوڑا خٹک میں پڑھتے تھے تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا اپنے دور کا واقعہ بیان کیا کہ طالب علم میں ایسے برے حالات تھے ہمارے، کئی دنوں تک صحیح معنوں میں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں باہر نکلا اور وہاں جو ریڑھی میں روٹی کے ٹکڑے خریدتے ہیں نا ریڑھی والے، تو کہیں روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا گر گیا تھا کس، تو میں نے اٹھایا اور پانی میں گیلا کر دیا اور وہ ٹکڑا میں نے کھایا۔ اندازہ کریں اتنے تکلیف برداشت، تب اللہ نے وہ مقام دیا جو سب دنیا کے سامنے ہے۔ ایسا ادارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بنایا جو پاکستان کا دیوبند ثانی ہی کہا جاتا ہے۔ تو مولانا ہم نے یہ واقعات آتے رہیں گے، یہ ہم اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں گے استقامت کی، اور اس قسم کے بزرگوں کے دن رات دعائیں کریں گے کہ اللہ جو پوری زندگی اس نے گزاری ہے اس کا صحیح بدل آپ بھی دے سکتے ہیں کہ جنت میں وہ مقام دے جو دوسرے اس پہ رشک کریں گے، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ دین پر قائم رہو، رزق کی فکر نہ کریں۔ وما من دابة في الارض الا لله رزقها، ہم سب کی رزق کا وعدہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ذمہ داری بھی کی ہے۔ اتنی فکر مند ہم ہوتے ہیں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک مرغی صبح سویرے 20-25 بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں اور اس کی پیٹ بھر کر لاتے ہیں، جو ظاہر کوئی اسباب، ظاہری اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں اسی وقت۔ اور یہ معذور ہو، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر رزق پہنچاتا ہے۔ تو کیا ہمیں اتنی فکر مند ہونی چاہیے کہ ہم اسی دولت کی وجہ سے یا دنیاوی کی لالچ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں؟ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی اس پر سوچیں کہ روئی زمین پر سب سے محبوب مخلوق میں کون ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کا رسول. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور. کیا ہوا؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں لوگ سنے؟ اب یہ بات جی. بہرحال آپ لوگ پھر تشریف رکھیے. ہاں تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں دیکھیں جی, روئے زمین پر سب سے قریب تر اور اللہ کے قریب جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کوئی قیمتی چیز سب سے محبوب کو دیا جاتا ہے. آپ خود بھوکے رہتے ہیں, جو ملتا ہے بیٹے کو کھلاتے ہیں. آپ پیاسے رہو گے, جو کچھ ملے گا وہ اولاد کو دو گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ آ رہے ہیں, میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ بچے تھے, تو کچھ مانگنا گھر میں کوئی چیز نہیں. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھجور دے دیے ایک دو. اس نے ان دو کھجوروں کو باندھ کر بچوں کو دی تھی اور خود مومن علی شام کو اللہ کے رسول کے سامنے واقعہ رکھا تو حضور نے اس کے ذہن کو موڑ دیا. کیا آپ سمجھ گئے؟ جس طرح یہ والدہ اپنی بیٹیوں پر مہربان ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے اور وہ جو کچھ ہے بیٹی اٹھی رہتی ہے, اللہ کی ذات اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے. اگر اس کے قریب کوئی آتا ہے تو پھر وہ جتنا سوچتا ہے اس کے بڑھ کر دیتا ہے, لیکن وہ قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. قیمتی چیز تو علم ہے, قیمتی چیز دولت نہیں ہے, دنیاوی اسباب نہیں ہے. اسی نقطے کی میں وضاحت کر رہا تھا کہ اگر یہ دنیا اتنا قیمتی ہوتا اور یہ سب کچھ اتنا واقعی قیمتی چیزیں ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے رسول کو اس سے محروم کبھی نہ کرتے. کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ چیزیں نہیں دی تھی, دی ہے تو علم دیا ہے. ہمیں جو مقام ملا ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے. العلماء ورثت الانبیاء, کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء نے تو مال نہیں چھوڑا ہے, جائیداد نہیں چھوڑی ہے, دولت نہیں چھوڑا ہے, ہمیں اور کیا کیا چھوڑا ہے؟ اگر چھوڑا ہے تو علم چھوڑا ہے. تو ہمارا نسبت ان کی طرف کس لحاظ سے ہے؟ علم کی طرف. عالم اور غیر عالم میں فرق ہونا چاہیے. عالم میں بہت بڑی استغنا آنی چاہیے. ہاں جی, استغنا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اکتفا کریں اور اس کی دین میں لگے رہیں. جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی دے گا. جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ بغاوت سرکشی کا سبب بن جاتا ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتا ہے, مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے, پریشانیوں کے وقت بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے, لیکن جب مال اور دولت آ جاتا ہے تو گھر میں بیٹھ جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کارخانے میرے ہیں, بلڈنگ میرے ہیں, گاڑیاں میری ہے, ہاں اولاد میرا ہے. تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں اللہ کے ذات کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اسی علم پر قائم اور دائم رہیں اور اسی کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں اور اپنے اکابرین ان جیسے ہستیوں کو جس پر آج ہم کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کی ہستیوں کو سامنے رکھ کر اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں. باقی چیزیں جو ہے یہ ایسی رہ جائے گی جو آپ دیکھتے ہیں. کچھ چیز بھی آپ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں پر نظر رکھیں, ایک دن وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے, دوسرے دن جیل میں چلا جاتا ہے. ایک دن دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آپ کو ان چیزوں کا شاید اندازہ نہیں ہوگا, ہوگا آج کل سب کچھ نیٹ ہے سب کو پتا ہے. کچھ حکمران ایسے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو صدیوں لوگ ادھر بھی بھاگتے ہیں, سامنے پیچھے سے بھی بھاگتے ہیں, آگے سے بھی بھاگتے ہیں, وہ بچاتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں ان کو؟ بچاتے ہیں. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہی فوج بھی ان کو نہیں بچا سکتے ہیں. لہٰذا اللہ کی گرفت سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے دین ہی سے ہم جو ہے نا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں, اپنے والدین کی خدمت, اپنے پڑوسی کی تعلقات, اور دین پر استقامت, اور حلال ذرائع راستے نکالنا, اور اولاد کے لیے وہی کچھ کرنا جیسا آپ لوگوں کا اہل علم ہے. ایک آدمی حرام کھایا تو حرام کھانے سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے, جب نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا اور کیا چیز قبول ہو جائے گا. اور حرام کھانے سے جو اولاد پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر اولاد کی طرف اتنے ہم جب اتنے ماتحتوں کی طرف بے خبر رہتے ہیں کہ وہ جو چاہتے کرتے رہتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کو باپ نہیں کہتا ہے, باپ کو گالیاں دیتا ہے, ماں کو گالیاں دیتا ہے, باپ کو مارتی بھی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیسا لڑکا ہے, یہ کیسا بندہ ہے کہ اپنے باپ کو مارا. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے اس کو اصول دین بھی نہیں سمجھائے؟ بیٹے پر تو برا برا کہا جاتا ہے لیکن باپ پر کسی نے کہا ہے؟ ایسا ذمہ داری تو کس کی ہے؟ باپ کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث میں بار آتا ہے. اسی طریقے سے کلکم راعی وکلکم مسنون رعیتی, اہل علم اگر ایک فرد ہے تو پوری بستی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ گھر کا دیندار بن جائے تو پورا گھرانہ دیندار بن جاتی ہے. آج تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو سیدھا کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر ان کو صحیح کریں گے تو ان کو کیا صحیح کرنا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ کوئی ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ورنہ صحابہ کرام تو اس طرح کس سے مرغوب نہیں ہو گئے, علماء حق تو اس طرح کس سے مرغوب نہیں ہو گئے. آپ کو اکابرین کا علم ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے. تو معزز دوستو, آپ لوگوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور جو فرائض اس کو ادا کرنا ہے, علم میں انتہائی محنت کرنا ہے, اور یہ آپ کے فرائض میں ہے, اور یہی چیز آپ کی مستقبل ہے. اسی چیز کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر رکھا ہے, باپ نے آپ کو اسی کے لیے چھوڑا ہے, بڑوں نے اسی کے لیے چھوڑا ہے, سب کچھ آپ کو فارغ کیا ہے کہ ہم کمائی کریں گے, آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھیں. اسی کام کے لیے ہے نا ہم سب. اس کس کے لیے آئے ہیں؟ اسی کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس دین کو سیکھیں, ایسا محنت کریں. جس طرح آپ لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک مصنف نے جو کتاب لکھی, دین کے شعبے بہت زیادہ ہیں, بزو و ستون بھی ہے, بزو سبون بھی ہے, تو بہت شعبے ہیں. جس شعبے میں بھی لگ جائے بس وہ دین کی خدمت ہے. تاجر لوگ تجارت میں دین کی خدمت کرتے ہیں, اور اس طریقے سے علماء میں کیا سی نہیں ہے کیا کم پڑا؟ اچھا چلے. تو دوستو, ہم اپنے شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی طور پر ہم صحیح معنوں میں اس کے ساتھ وفاداری اس طرح ہوگی کہ اس کے بے شمار ادارے, کئی ادارے جو ہمارے لیے چھوڑے ہیں, ہم ان کو آباد رکھیں. ہم ان کو اس سے زیادہ آباد کریں جو اس کی موجودگی میں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو والدین کی دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو پھر دنیا سے تو والدین چلے گئے, ہم اس کا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو اس کی تشریح کی گئی ہے جو اس کا دوست ہے اس کا خیال رکھے, اس کی قریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھے, جو ان کے کام ہے ان کو قائم اور دائم رکھے, ان کو جاری کرے. تو دعائیں تو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے, عملاً بھی آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ شیخ رحم اللہ ہمارے سامنے موجود ہے, ذرا بر کمی ہمارے کاموں میں نہ آئے, نہ تدریس میں, نہ تعلیم میں, نہ جس طرح وہ مسجد کو نماز کے لیے ہمیشہ کی پابندی کے ساتھ طلباء پر ایک اول رکعت میں پہنچ جائیں، صف اول میں پہنچ جائیں، وقت پر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. ہم وہی ان کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، لیکن یہ اس کے طریقے کو زندہ رکھنا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے کوشش کی ہے اس کو ہم کیا کر لیں، کامیاب کر لیں. اگر ہم یہ ساری چیز چھوڑیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دوسری بات، آج کل ملک میں بڑی پریشانیاں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ طلباء کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ ہے. اچانک مدرسے بند ہوتے ہیں، ابتدائی سال میں بھی 2-3 مہینے اسباق قضا ہو گئے، تو اس کمی اور نقصان کو ہم کیسے پورا کر لیں گے؟ تو آپ اس واقعے کے بعد جب وہ حالات ہو جائے تو آپ یہ کوشش کریں کہ کسی اور کام مصروف نہ ہو جائیں، کہ یہ جو کتابوں کا حق ہے، دین کا حق ہے، جو کمی ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور ہمارا سال بھی ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی آپ نے توجہ دینی ہوگی. اور ساتھ ساتھ تقاضی بھی ہے، بیماریاں جب پھیل جاتی ہے اور تو بھی احتیاطی نہیں کرنا چاہیے. یہی اسباب ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں مؤثر ہوتے ہیں. ہاں جی، تو اگر آپ کلہاڑی اٹھائیں اور درخت کو کاٹنا چاہیں تو درخت نہیں کاٹے گا، کٹ جائے گا. اسی طرح اگر آپ تلوار اٹھائیں کسی کو مارنا شروع کر دیں تو وہ نہیں مرے گا، مرے گا. اس لیے کہ یہ اسباب کیا ہے، اسباب ہے. اللہ نے دنیا کو تحت اسباب پیدا کر لیا ہے، فوق اسباب تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کہ جب اس علم کو، علم قصبی چیز ہے، وہابی چیز نہیں ہے، ہم اس غلط فہمی میں رہے ہوتے ہیں کہ علم میں جب تک آپ خوب محنت نہ کریں، یہ ایسے شیخ العزیز بن گئے، یہ ایسے مفسر قرآن بن گئے، انہوں نے پوری زندگی اسی چیز کو دی، اس علم کو دی، انہوں نے کبھی قضا نہیں کی، انہوں نے کسی اور کام کو مشغلہ نہیں بنایا، ایک ہی چیز کو مشغلہ بنایا ہے. تو ہم اگر اس جیسے یا اس کے طریقے کو اپنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم بھی یہی طریقہ لے لیں گے. کیا یہی طریقہ لے لیں گے؟ تب ہمارا سب کچھ محفوظ ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو ربا عموماً بڑی آزادی کے ساتھ بے احتیاطی بھی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر لیتے ہیں. نہیں، ہر چیز میں جو اجتماعیت ہے وہ اللہ کو پسند ہے. آپ یقین کریں کہ ایک عبادت اگر ہم اپنائیں تو اس ایک عبادت کی وجہ سے سارے معاملات ہمارے دن کی صحیح ہو جائے گی. لیکن صحیح مانوس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ایک ایک نقطے پر غور کرو. آپ ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ ہاتھوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے اور اس زمین پر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب دنیا سے آپ اپنے آپ کو افضل نہیں، سب دنیا سے آپ اپنے آپ کو بڑی کر دیتے ہیں، مستغنی کر دیتے ہیں کہ دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا والا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جب باہر جاتے ہیں تو اس طرح ان لوگوں کے پاؤں میں پڑ جائے، عوام کے لوگوں کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ اکبر کی تو آپ نفع کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو میرا رب سب سے بڑا ہے. پہلے جب ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا پالنے والا ہے، پالنے میں بیماری بھی آ گئی، پالنے میں صحت بھی آ گیا، پالنے میں رزق بھی آ گیا، پالنے میں مکان بھی آ گیا، رہائش بھی آ گیا. پالنے کا معنی کیا ہے؟ سب کچھ پالنا. جب ہم کہتے ہیں سب دنیا کے سب کچھ کے پالنے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر کیوں ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ حقیقت ایک، ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ میں آپ ان کو بتا رہا تھا کہ آپ اپنے کام میں کمی نہ کریں. یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ قانون ہے اللہ کا کہ لوگ آئیں گے اور جائیں گے. یہ ہمارے شیخ صاحب نے پوری زندگی خدمت کی، ایک وقت آیا کہ چلا گیا. ہاں جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کے ذہنوں میں چکر آ گیا، چکر آ گئے. ہاں جی، کہ یہ کیا ہوا؟ تو بعضوں نے کہا ہم تو اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں کہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. آپ لوگ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے، آئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں. جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی بات کرتے ہیں تو خالد تو زندہ ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے حی اللہ یموت، اس کی کام تو ہمارا باقی ہے. تو بات تو یہی ہے کہ یہ نہ سوچے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ اب یہ کام ہم نے اور آپ نے اس سے بہتر طریقے سے چلانا ہے. جو کس کے دور میں ہم چلا رہے تھے، شیخ الجامعہ کی زندگی میں چلا رہے تھے، تو اس نظام کو اور بھی اچھا کرنا ہے. ہاں جی، کبھی یہ نہ سوچے، فکر پیدا نہ کرے کہ اس میں آپ ارادے کریں، آپ استقامت پیدا کریں اور انشاءاللہ اسباب موجود سارے کے سارے اس سے زیادہ آ جائیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے دل میں تہیہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کا جنازہ تو شاید 11 بجے ہے، 11 بجے ٹائم بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سامنے لڑکے کڑے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو لہذا اس کے راستے سے ہٹ جائیں، اس کا راستہ بند نہ کریں. اور پھر اس میں ہر قسم کی دوسری مشکلات بھی لوگوں کو آتی ہے. آپ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہیں اپنی مسجد کے سائڈ میں، مسجد میں اس سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. جب جنازہ ہو جائے گا تو جس کے ساتھ جانا ہو جائے گا، جو نہیں ہو جائے گا وہ، یعنی ہم تو یہاں مولانا مدرسے کے لیے، مولانا کے عیال کے لیے، آسانی کے لیے آئے ہیں، موجود ہیں کہ ان کے گھر کے لیے آسانی پیدا کر لیں، اور اسے کوئی کام تو نہ کرے کہ ان کے لیے کیا پیدا ہو جائے، مشکلات پیدا ہو جائے یا ان کے لیے پریشانی پیدا ہو جائے. تو اس کا بھی میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ رش لگاتے ہیں، رش نہ لگائیں، سامنے آئیں، بیٹھیں اور اس طریقے سے اپنے فرائض، جو آپ کی ضرورت ہو، جو کام آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ صحیح طریقے سے نبھائیں اور اس کو صحیح طریقے سے کوشش کریں کہ وہ حل ہو جائے. تیسری بات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا حالات من کیسے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح بے احتیاطی جو ہم کرتے ہیں یہ نہ کریں. اور مدارس کے طلباء اپنا ذمہ داری سمجھائیں، ہر جگہ کھڑا ہونا، ہر مجلس میں شریک ہونا. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ تو دن رات مدرسوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ پر ہے. تو ہم وہ نصیحت کرتے تھے کہ جب ایک ہی جمعے کا دن آتا ہے تو وہ تو آپ بے شک رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں یا جمعے کی رات کو یا ادھر قریب گھر وہاں جاتے ہیں. تو وہ کہا کرتے کہ وہ بھی نہ جائیں، وہ بھی آپ تبلیغی مرکز میں جائیں، وہاں دن گزاریں، وہاں رات گزاریں، تاکہ آپ کا وقت سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اور دوسری طرف آپ ان لوگوں سے متاثر نہ ہو جائیں. ہاں، اکثر لوگ جو ہے نا، میں نے یہی بتایا کہ وہ سارا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں تو اس میں وہاں کسی اور قسم کی قسمیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ میں سیاحتی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے. یہ ہم اس کو نہ روک سکیں، ان کو سنا نہیں کر سکتے، ہم بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو علماء طلباء کے لیے نہایت مضر چیزیں ہیں. طالب علموں کو اپنا راستہ خود متعین کرنا چاہیے. تو آپ کا صرف 2-2.5 مہینے کی پڑھائی رہ گئی ہے، پتہ نہیں ہے اس میں بھی رکاوٹ نہ آ جائے، اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے مدرسے کا کل وقت جو آپ نے فارم پہ دستخط کیے ہیں وہ آپ نے دینا ہے. صرف اور صرف نماز کا وقت اشرف علی تانی سر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے، تو اس کو کہتے کہ آپ کو وظیفے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو وظیفہ تو متعین ہے، آپ صرف فرض نماز پڑھیں. کیا فرض نماز پڑھیں اور باقی وظیفہ آپ کا مقرر ہے، اور وہ جس میں آپ لگے ہوئے ہیں اس میں دن رات محنت کریں. تو مقصد یہ کہ آپ کے لیے ٹائم بہت ہے، یہ جو ہے خیر صاحب کتاب ہے طالب علم کا بہترین، جو کوئی کام کسی کا نہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو طالب علم اور عالم کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت روزگار کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت دین کے ساتھ لگا رہتا ہے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی، اور وہ جو معاملات دنیاوی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کو سب سے بہتر دے گا۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے گھر سے نکالا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کس مقصد کے لیے؟ دین کے خدمت کے لیے۔ تو دین کے خدمت کے لیے پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، بعد میں سکھانا ہے، پہلے علم کو صحیح حاصل کرنا ہے، بعد میں دوسروں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو نصاب ہمارے علماء نے رکھا ہے، یاد رکھ کے میں آپ کو کچھ اہم بات بتائیں۔ پہلے زمانے میں تقویٰ بھی زیادہ تھا، اور پہلے زمانے میں ذہانت بھی اچھی تھی، اور طلباء کے کام بھی کم ہوتے، صرف پڑھائی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس دین کی، اس میں حق ادا کرنے کے لیے، مضبوط علم حاصل کرنے کے لیے دیوبند میں چار کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کتنی سال میں کتنے پڑھتے تھے؟ صرف چار کتابیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ جب آپ ادھر جاتے ہو کبھی باہر جاتے ہو کبھی باہر جاتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پڑھائی یہی ہے کہ میں ایک بجے تک پڑھائی ہوگی، میں فارغ ہو گیا۔ فارغ آپ کہاں ہیں؟ تو وہ چار کتابوں سے زیادہ ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں آج ذہن بھی ہمارا یہی حال ہے، مصروفیت، دو دو چار چار کام کر لیتے ہیں، کراچی والے میں تو طلبا کر لیتے ہیں، ادھر پڑھتی بھی ہیں، باہر کوئی اور کام بھی کر لیتے ہیں، مقصد یہ کہ مصروفیت ہمارا زیادہ ہے، ذہن ہمارا کم ہے، اور نہ کتاب نصاب ہمارا، ایک سال میں چار سے زیادہ آٹھ دس کی بات کرو، تو ان کا حقوق ادا کرنا ہمارا فریضہ نہیں؟ آیا ان کو صحیح طریقے سمجھ میں؟ آپ کو کام کی نوعیت بتاؤں کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے؟ آپ کے پاس تو ایک منٹ بھی نہیں ہے، پھر بیماری بھی ہوتی ہے، پھر چھٹیاں بھی ہوتی ہے، پھر ضروریات بھی ہوتی ہیں، پھر غیر اختیاری کام بھی پیش آتے ہیں، تو ان سب کو سامنے رکھ کر طالب علم تو ایک ہی کام ہے کہ صرف اور صرف جب تک مدرسے میں ہے وہ اس کے ساتھ لگے رہے، اور اس کی کتابوں کو یاد کرتے رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرے کاموں کو حتی الوسع اپنے آپ کو بچائے رکھے دوسرے کاموں سے، مجبوری آ جائے تو اور بات ہے۔ یہ عمل دوامی ہے، یہ عمل ہم کہتے ہیں نا فاضل ہو گئے، فارغ ہو گئے، فارغ نہیں ہے، اب تو اب کام کا شروع ہو گیا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
کام
شروع ہو جاتا ہے، فراغت تو ہے ہی نہیں علم میں، یہ تو زندگی سے لے کر قبر تک ہے، اور جب یہ تعلق نہیں رہتا ہے تو نفس رواج بن جاتا ہے۔ ہم طلباء کو، چونکہ ہم طلباء، آپ لوگ طلباء سارے بیٹھے ہیں، بات میں طالب علم، طالب علم کی کر رہا ہوں، حیثیت سے کر رہا ہوں، یہ تو اسکول والوں کا کام ہے کہ عین موقع پر کوئی دو چار دس سوالات نوٹس تیار ہوتے ہیں، وہ دے دی یاد کر لیے، وہ کبھی مستقل عالم اور علم نہیں ہوتا ہے، وہ نفس سے دلی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ نہیں کرنا ہے، آپ نے تو دین سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ دین کے لیے تمام علوم کو سیکھنا ہے، اور تمام علوم کے لیے ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے طلباء ساتھی صبح سویرے ہم اٹھتے تھے چائے بناتے تھے، اور چائے کے فوراً بعد جا رہے تھے تو مدرسے میں بیٹھتے، کلاس میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کوڑا پھٹک میں کہ استاد ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، شاید اب بھی ایسا ہو، اور طلباء سادے والا آئے، سادے سے والا آئے، خامے سے والا آئے، وہ استاد کتاب والے آتے تھے، استاد نے الگ الگ کمروں میں نہیں جانا ہوتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو طالب علموں میں اتنا جذبہ کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ہو ہم استاد کے سامنے، ہم پہلے پہنچ جائیں کہ ہم استاد کے سامنے بیٹھے اور سبق صحیح طریقے سے سیکھے، اور پیچھے ہو جائیں گے تو پھر تو صحیح طریقے سے سننے جگہ نہیں ملے گی، تو جگہ کے لیے ہم آپس میں لڑتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں پیچھے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہاں؟ اور کلاس میں دیر سے آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے سامنے ایسی بات تو نہیں ہے, آدھا سبق ہو گیا ہوگا اور آدھا سبق کے بعد آ جاتے ہیں, حاضری پورا ہو جاتی ہے, سمجھ جاتے ہیں بھائی ہم نے حاضری دے دی, غیر حاضری نہیں لگے گی. اگر آپ کا کام صرف حاضری اور غیر حاضری کا ہے تو پھر تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا. اسی طرح سبق کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سبق کہاں سے ہے, تو وہ یاد نہیں ہوتا ہے. نہیں مولانا, کوئی ترکان, کوئی کاریگر, کوئی مزدور کسی کے گھر میں جاتا ہے, کسی جگہ جاتا ہے تو آیا اوزار کے بغیر کوئی گیا ہے یا اوزار کے بغیر کوئی اس کو لے جاتا ہے؟ آپ مدرسے میں آتے ہیں, آپ کے پاس کتاب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کتاب نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کس سے لیا, پھر واپس کرو گے؟ آپ سچ سوچیں کہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. جب ہم اپنا کام پورا ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمارے اندر علم کیسے آئے گا؟ ایک تو وہ دور تھا کہ جب صحابہ آپس میں باری باری مقرر کرتے تھے کہ آپ ادھر گھر پہ رہیں, میں جاتا ہوں, اگر کوئی حکم اللہ کا آیا ہے, کوئی وحی آئی ہے کہ میں پتا کر کے کہ کیا حکم آیا, کہ میں اس کو یاد کر کے آ جاؤں. کل دوسرا صحابی جاتا ہے اس دین کے پیچھے, ایک مہینہ سفر کرتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے. کتنا؟ ایک مہینہ. کس کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے مہینے مہینے سفر کر لیتے ہیں. اور چونکہ وہ قیمتی چیز تھی, اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں, مقصد میرا آپ لوگوں کی وہ صلاحیت والی باتیں, اصلاح والی باتیں کرنی ہے. دیکھیں, اگر ہمارے پاس, آپ ایک ان پڑھ آدمی ہو, آپ کے پاس صدر صاحب کا خط آ جائے. کس کا؟ صدر تو دور کی بات ہے, کسی وزیر کا ہو, کسی گورنر کا ہو, کسی وزیر اعلی کا ہو, رجسٹری آ جائے اور آپ پڑھ نہیں سکتے. کیا پڑھ نہیں سکتے؟ جب آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اب آپ کو کس نے دیا بھائی؟ آپ کو خط آیا ہے بھائی. کس نے بھیجا ہے بھائی؟ فلانے نے بھیجا ہے, وزیر اعلی صاحب نے بھیجا ہے. تو آپ سب کچھ چھوڑو گے, جلدی جلدی اس کو بگاؤ گے, بھائی کسی کے پاس اس کو پڑھ کر مجھے سناؤ اس میں کیا لکھا ہے. یہی ہوگا یا گھر میں بیٹھ جاؤ گے؟ یہی ہوگا نا. آپ بڑے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے بڑے آدمی نے بھیجا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے. آج کل تو یہ حال ہے کہ یہ جاری میسج بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے نام پر اتنا پیسہ آیا ہے, تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. کیا نہیں, کیا ہے؟ ایک جاری میسج آیا ہے اور آپ کو کہا گیا کہ بھائی تم فلانے جگہ پر آؤ, آپ کو جو ہے نا کیا ہے پیسہ آیا ہے. تو آپ جا کر بغیر تحقیق کے پہنچ جاتے ہیں, اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے. یہ شوق کی علامت میں سمجھا رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کے دل میں طلب نہیں ہے, جس چیز کا شوق نہیں ہے, جس کی جستجو میں آپ نہیں لگے ہیں, تو آپ کیسے اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس خط کو گماؤ گے, سب جگہ لے جاؤ گے. جب تک کوئی آپ کو ایک ایک حرف نہ پڑھائے اس وقت آپ میں سکون نہیں آتا. آپ بتائیں یہ عظیم کتابیں, ہاں صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ابوداؤد, یہ ابوداؤد, یہ جو کتابیں ہیں یہ کس کی اب فرمودات ہیں؟ بتائیں کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے نا. تو کیا ہمارے دل میں ان کی بھی اتنا شوق ہے کہ ہم جا کے کسی پوچھے سیکھے کہ بھائی کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ہم تو اللہ نے موقع فراہم کر لیا, پھر بھی ہم صحیح طریقے سے اس میں حاضری نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ جستجو نہیں ہے, تعلق خواہش نہیں ہے, طلب نہیں ہے. پھر کتاب اللہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اسی تو بڑھ کر ہمیں دن رات بے قرار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے, کیا چیز طلب کیا ہے, کیا چیز مانگنا چاہتا ہے, کہ اس کو ہم سمجھیں. اس کا بھی ہمارے ذہن میں فکر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پڑھنے کے لیے پڑھو, پڑھنے کے ساتھ سب کچھ پورا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ عبادت بھی آپ کی کرتا ہوں اور مدد بھی آپ سے مانگتا ہوں. کیا مدد بھی آپ سے مانگتا ہوں اور صراط مستقیم بھی آپ سے مانگتا ہوں. تو صراط مستقیم پھر وہی ہے جو اللہ نے جو ہے نا حاضر صراط مستقیم کہا ہے, کہ آپ تمام احکام پہچان لیں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال پر عمل کرو, پابندی کرو, فرائض کی پابندی کرو اور محرمات سے بچے رہنا، یہ دو کام کرو گے حاضر صراط مستقیم ہو جائے گا. اگر آپ زندگی میں اس کے توجہ بھی نہیں دیتے ہیں تو آپ جو صبح اور شام اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے تو راستہ دکھایا آپ کو. کون سا راستہ ہے؟ کہ شریعت کی شکل میں ہے. کس میں ہے؟ حضور نے نہیں کہا تھا کہ میں آخری اینٹ ہوں، ایک مقام مکمل، مکان مکمل ہو جائے ایک اینٹ اس میں رہ گیا ہو تو سمجھ لو کہ وہی ایک اینٹ میں ہوں. اب میرے بعد تو اور کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ لوگ علماء اسلام یا دیانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، وحی ہے کہ نہیں؟ اور کیا تورات کے پڑھنے پر اللہ کا رسول خوش ہو گئے تھے؟ نہیں نہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس چہرے پر تغیرات آ گئے کہ کتاب اللہ موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، آپ تورات پڑھ رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے اور آپ پڑھتے ہو، چھوڑ دو اس کو، بند کر لو اس کو. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو، اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائے، وہ بھی اسی کتاب کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو اللہ نے یہ گواہی دی کہ رسول کہیں گے کہ اللہ میری امت نے تو اس کتاب کو بے مقصد چھوڑا تھا، اس کو مقصد نہیں بنایا تھا. اب اس کے متعلق آپ تفاسیر دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں، علوم دین کے مقابلے میں کسی اور علم کو ترجیح دینا بھی کوئی کتاب اللہ کا محجور ہونا ہے، چھوڑنا ہے. اس کو کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اہمیت دینا بھی، اب ہر گھر سے یہ ہمارا فریضہ ہے، کبھی لوگوں کو سمجھایا ہم نے، ہر گھر سے صبح سویرے گاڑی بھی ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بھی لے جائیں گے، فیسی بھی دیں گے، اور پھر جو ہے نا کیا ہے جو خرچہ ہے وہ بھی دے دیں گے، سب کچھ ہوگا، چونکہ اس کی بڑی قیمت ہے. کیا ہے؟ ہم نے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم مفتی فرید صاحب، جو کوڑا کھٹ کے بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، مشہور آدمی ہے، اس سے ہم نے سوال کیا. یہ میری اس قسم کی بات ہے، آپ کے لیے بڑی فہم مند ہوگی انشاءاللہ، آپ توجہ سے سنیں. تو یہ سوال یہ کیا کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ علماء حضرات جو ہیں ان کا اولاد علماء نہیں ہوتے. کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، اور کوئی یوں سمجھے سیاستدان ہوتا ہے. آج کل تو یہ بڑا شور شرابہ ہے نا، سیاستدان ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، وہی مثال جو میں نے آپ کو کسی موقع پر ابھی بیان کیا کہ باپ کے سامنے سب سے قیمتی اور عزیز چیز اس کے سامنے وہ بیٹے کا حق ہوتا ہے. کس کا؟ بیٹے کا. کس چیز کا حقدار بیٹا ہوتا ہے؟ جو باپ کے ذہن میں کیا ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ وہ قابل قدر ہو. تو جو لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، سمجھ جاؤ کہ ان کے ذہن میں خود دین کا قدر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان کی نظر میں یہ چیز اہمیت کا حامل نہیں ہے. اگر یہ اہمیت کا حامل ہوتا تو اپنے اولاد کو دے دیتا. جب اولاد کو دوسرے لین پر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں وہ کیا ہے زیادہ قیمتی ہے اور یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاکستان میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پہ غور کرو، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پہ غور کرو، ایسے بہت سارے علماء ہیں جو اللہ نے یہ قیمتی نعمت ان کو دی ہے، اولاد کو بھی اسی راستے. تو آپ کا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے جو میں یہ جو مثال دے رہا ہوں کہ آپ خود پڑے ہوئے گھر میں بیٹھے، نہیں، اگر آپ ایک راستے بچھل پڑے تو خاندان کو آپ نے بدلنا ہے. کس کو؟ خاندان کو بدلنا ہے. اس میں بھی یہ جو تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں جو ہے درس دیا کرو، یا یہ وہ اس لیے کہتے ہیں اگر ایک گھر میں ایک نمازی ہو جائے تو صحیح معنوں میں سب کو نمازی بنا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی گھر میں نمازی چلا جائے وہ بھی بے نمازی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یہ جو ہے نا آتوں کو سنت حبیب لہا ولا جہلا، اللہ کے رسول کے صحابی نہیں کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ گر گر کے آپ یہ کیسے حقیر باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں کہیں درباروں میں بیٹھوں میں کہیں عمرا میں بیٹھوں میں کہیں حکمرانوں میں بیٹھوں لیکن میں سنت رسول کبھی نہیں چھوڑوں گا. کیا جو حالانکہ مجلس میں بیٹھ کر ہم راستے بدل ہاں جی ہمارا اپنا لباس ہے ہمارا اپنا اٹھنا ہے اپنا کھانا ہے اپنا پینا ہے سب کچھ ہمارا خاص طریقہ ہے. یہ طریقہ ہم نے سب میں لانا ہے یہ نہیں ہم متاثر ہو کر ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو یہ ہم بڑے ناکام ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہاں تو دین کا طالب علم بننا تو بہت مشکل کام ہے. اتنا تو آسانی ہے آپ نے یہ تو سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے حدیثوں میں بھی ہے ایسی بات تو نہیں ہے اس میں کوئی شک شبہ کی بات بھی تو نہیں ہے کہ جب فرشتہ جب طالب علم نکلتے ہیں علم کے راستے میں تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں وہ پر بچاتے ہیں فرشتے ایسے پر نہیں بچائیں گے طالب علم بنے کیا بنے طالب علم بنے یعنی شکل بھی طالب علم کا ہو صورت بھی طالب علم کا ہو کام بھی طالب علم کا ہو. کیا شکل بھی کس کا ہو طالب علم کا ہو اور صورت بھی طالب علم کا ہو اور کام بھی طالب علم کا ہو سیرت بھی طالب علم کا ہو تب آپ صحیح معنوں میں طالب علم بن جائیں گے. نہیں سمجھے لیکن ہو میں کبھی کبھی تو آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں. افلاطون نے اپنے کتاب جو جمہوریہ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک جملہ کہا ہے بڑا زبردست. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو فرجل میں جلی سی آدمی کا پہچان کس سے ہوتا ہے؟ جہاں اٹھتا ہے جہاں بیٹھتا ہے جن لوگوں میں ان کے تعلقات ہیں جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ اس کو اسی کو سمجھو. یہ نہیں کہ بھائی جو نماز پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں ذرا بہت نیک ہے لیکن پانچ وقت نماز تو پڑھتا ہوں بعد میں جا کر جو والا سب بیٹھا رہتا ہے یہ نمازی نہیں ہے. کیا ہے نماز کا تو حکم یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جو بندہ نمازی ہوتا ہے تو وہ تو پھر ایسے مجالس دور رہتے ہیں اگر نمازی بھی ہے اور ان مجالس میں بھی شریک ہے تو اب کیا کہو گے یہ نمازی ہے یا تو کچھ اور ہے. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کا ہر چیز آپ کا کھانا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کی بات کرنا آج کل اتنی بے ادبی شروع ہو گئی ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے بات شروع کر دیتا ہے. ایک تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے کیا بولوں سمجھنے تو آپ کا حق ہے سیکھنے کی بات ہوتی ہے ایک استاد کو آپ نے سمجھانا ہوتا ہے. تو رواج کر کیا کرتے ہیں استادوں کو سمجھاتے ہیں یہ کام نہ کریں طالب علم کے جو خواص ہیں جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور ہر مجلس آپ کا نہیں ہے لیکن کل مجلس ان تاثیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں جائیں گے آپ دوسرے اس کے اثر سے بچ جاؤ گے کبھی نہیں بچ جاؤ گے آپ اس کے ساتھ کیا ہوں گے رنگ جاؤ گے اللہ کے رنگ میں رنگ لو صبغت اللہ اللہ کے رنگ میں کیسے رنگو گے اللہ کی وسعت کو دیکھیں اللہ کی رحمت کو دیکھیں. دشمن کو بھی کھانا کھلاتا ہے یہ دولت دشمن کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی جب اللہ کے سامنے آتا ہے رحمت کو سوال کرتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے. طالب علم کا مراد علم نبوی ہے علم نبوی کی کچھ تقاضی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ وہ تمام شرائط پورا کریں. یہ مدارس والے جو کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ داخلہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ دستخط کرو کہ میں مدرسے کے قوانین کی پابندی کروں گا اور میں ہر نماز میں حاضر ہو جاؤں گا میں مدرسے کے باہر دوسرے قوم میں ملوث نہیں ہوں گا اور پھر وہ فارم حلفیہ ہوتا ہے اس پر آپ دستخط بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ بات صرف دستخط تک ہوتی بعد میں سب کچھ کیا کر دیتے ہیں. سب سے بڑی مخالفت تو یہ ہو گئی لما تقولون ما لا تفعلون جو کام آپ کرتے نہیں ہیں تو اس کے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ اوف بالعقود وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وعدے اللہ کے رسول نے کیسے پورا کر لیے, قرآن پر عمل کیسے کر لیا, حدیث پر عمل کیسے کر لیا. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک ہی نقطہ سے سارا علم آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. جب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا, اگر کوئی صحابی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے, پھر کیا کوئی کسی بندے نے اور کوئی بات کی ہے؟ مجھے کوئی تاریخ میں بتا سکتا ہے صحابہ کے دور میں, تابعین میں بتا سکتا ہے جب ان کے سامنے کیا بات آ گئی کہ اس فیصلے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے؟ یہی وہ جو شام میں جا رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی طاعون کا بیماری پڑی ہوئی تھی, تو کسی نے کہا ادھر جاؤ, جس نے کہا ادھر جاؤ, تو عبد الرحمان بن عوف جو باعث گئے تھے کسی کام سے باعث, اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے یہی سنا ہے کہ کہیں یہ خطرناک بیماری پھیل جائے تو وہاں جانا نہیں ہے, اگر آپ وہاں پھنس گئے ہیں تو وہیں سے بھاگنا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصلی مؤثر تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اسلام میں دنیاوی اسباب بھی مؤثر ہے, لہذا آپ حد سے نہ بڑھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے, جائیں. کسی نے کہا آپ فرعون من القدر, آپ تقدیر سے بات رہے ہیں, تو اس نے کیا کہا؟ فرعون من القدر الى القدر, تقدیر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کدھر جا رہا ہوں؟ تقدیر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. میرے تقدیر میں یہاں تک آنا تھا, آگے جانا ہے ہی نہیں. کیا آگے جانا نہیں, پھر کدھر جانا ہے؟ واپس جانا ہے. تو یہی تقدیر ہے. تو تقدیر کا معنی کیا ہے؟ ہمارے تقدیر میں. ہاں جی, میں کبھی طلبا میں ہنسی مذاق کرتا ہوں, جب اللہ نے ہمیں اتنے بڑے اداروں میں بیٹھائے ہیں, کہاں سے لائے ہیں, یہاں بیٹھائے ہیں, ہمارے تقدیر ہی میں علم ہے. کیا ہے؟ اگر علم نہ ہوتا تو پھر اب ہم کسی اور کام میں مصروف ہوتے, لیکن یہ اور بات ہے کہ اس قدر کو ہم پہچانے نہیں. کیا اس کو ہم پہچانے؟ اس کو پہچان لو. صحیح معنوں میں آپ جو ہے نا کیا بنو؟ کتاب کا دوست بنو. دوسرے مجالس سے دور رہیں. دوسرے مجالس آپ کے ذہن کو منتشر کرے گا. امام غزالی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ علم کی حصول کے لیے, علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور جانا بہتر ہے. تو گھر سے دور کیوں جاتے ہیں؟ گھر کے حالات آپ کو معلوم نہ ہو, گھر کے متعلق آپ کے ذہن میں تشہیر نہ ہو جائے, کبھی پریشانی ہوگی, کبھی غربت ہوگا, کبھی جھگڑے ہوگی, کبھی کیا ہوگا, تو آپ اس میں لگو گے. علم سے ذہن منتحر تو آپ تعبیر میں کا حق نہیں ادا کریں گے. اگر علم کو مضبوط حاصل کرنے کے اور آپ بڑے بڑے محدثین اور دوسرے اساتذہ کے بارے میں تو محدثین فقہا کی تاریخ آپ پڑھیں, کسی نے گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ دور دور علاقوں کا کیوں گئے ہیں, اس پر آپ غور کریں. اس لیے کہ ذہن دوسری طرف ہو, ذہن ایک چیز پر کیا ہو جائے, بیٹھ جائے. اب فیصلہ خود کرو. یوسف خان, یوسف خان ہے نا, چشمہ لگایا سنو غلط ہو جاؤں, تو اب آپ فیصلہ کرو. کیا جب ہم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں اور دنیاوی کام بھی ساتھ کر رہے ہیں, تو اس علم کا حق ادا ہوگا؟ ہاں, تو پھر ہمارے اندر علم آ جائے گا. یہی حال ہوگا ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ادھر ایک بریلیوں کا ایک مناظر تھا, نام سنا ہوگا, شفیع کاروی, نام سنا ہوگا, بڑے خطیب تھے. کیا تھے وہ؟ قاسمیہ مسجد شاہ فیصل میں وہی تقریر کے لیے آتے تھے. تو مولانا نے کہا کہ یہ کیا ہے, ان لوگوں کو کیا پتا ہے, کسی طالب علم کا نام بتایا جو بتانا ضروری نہیں ہے. کہہ رہا میں اس کو اپنے مدرسے کا طالب علم بھیج دیتا ہوں, اگر اس نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا تو آپ جو جرم ہے مجھ پہ لگائیں. وہ اتنے مضبوطی کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے طلباء تو طالب علم تو عالم ہوتے ہیں, وہ تو تمام علم سے واقف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تو سرسری باتیں ہیں. تھوڑا سا تقریر سکھایا, خطیب بنایا, کمپیوٹر سکھایا, ماہر بنا دیا, جو علوم عالیہ ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث نبوی کی جو خادمین ہے، اس کو آلات آلیہ، حمزہ والا عالیہ ہے، اس کو جب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے آپ کو اس میں مہارت نہیں ہوگا. کیا مہارت نہیں ہوگا؟ جب تک آپ اس کو پوری حق ادا نہیں کریں گے. حق وہی ہوگا جو علماء دیوبند نے رکھا تھا، بلکہ موجودہ دور میں سے زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں ہے تو آپ نہ ماضی جانتے ہیں، نہ مضارع جانتے ہیں، نہ استمرار جانتے ہیں، نہ آپ جو ہے نا کلیت جانتے ہو، نہ جزیت جانتے ہیں. ہاں جی، تو آپ مانا کرو گے؟ کبھی نہیں کریں گے. جب آپ الفاظ نہیں ادا کر سکتے تو مانا آپ کے سمجھ میں آئے گا؟ الفاظ تو دال ہیں، جب دوال آپ کے سکون نہیں آتا ہے تو مانا کدھر سے آ گیا؟ پھر عربی جیسے وسیع مانا، عربی جیسے وسیع زبان، ایک لفظ کے ساتھ ماں قبل میں حرف آ گیا، صلہ آ گیا، مانا اور ہو گیا، دوسری طرف آ گیا، مانا اور ہو گیا، ایک ترکیب میں ملایا تو اور مانا ہوا، دوسری ملایا اور مانا ہوا. یہ اتنا آسانی سے حاصل ہوتا ہے جو ہم نے بنایا؟ نہیں نہیں، جو میں نے بات شروع کی کہ آپ بڑے مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ ایک وقت بھی نہیں ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے. شرط یہ کہ آپ اس کا ارادہ ہو کہ میں اس کسی کو، ہمارے ایک استاد محترم، نام سنا ہوگا، مفتی نظام الدین شاہ مزہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہوں گے، اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی سیرت آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ کسی دور میں قید آباد میں آگے لانڈی میں ایک جگہ امام تھے، گدڑ کر ان میں شاید کیا تھے، امام تھے. اب وہ بس میں آتے اور بس میں جاتے، بس میں بیٹھ رہے ہیں، کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں سے بس میں جا رہے ہیں، کس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو میں نے ایک دن اس کو کہا، استاد جب کتاب وغیرہ، وہ کہہ رہے تھے کتاب کے بغیر تو مجھ پر ایک منٹ بھی نہیں گزرتا. کیا؟ ایک منٹ بھی مجھ پر کس کے بغیر نہیں گزرتا. جب اتنا جذبہ شوق ہو تو کیا اللہ اس کو علم نہیں دے گا؟ تو بات اسی کی ہے نا، نہیں سمجھے نا. بینوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، شیخ سلیم اللہ خان صاحب، ہمارے سب سے بڑی ہستی جو آپ کے سامنے بھی پڑی ہے، ایک سکہ جمایا اپنے علوم کا، باطلین کو کراچی میں اگر تھا تو ہمارے یہی شیخ. لوگ تڑپتے تھے کیا ہوگا، دوسرے تو متاثر ہوتے یا حکومت سے یا حالات سے. تو مولانا نے کہا نہیں، جب تک زندگی ہے تو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. ہاں جی، صرف حق ہے وہ بات. نہیں سمجھے؟ بینوری ٹاؤن میں آخری بیان مجھے یاد ہے، اور جب کسی طرح یہ بریلوی یا شیعوں کے خلاف جو جلوس ہوئے تو مولانا نے، سب نے کہا یہ ہونا چاہیے، مولانا نے کہا باہر آؤ. سمجھے؟ آج باہر نہیں آئیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے، آج باہر نہیں آئیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے. تو مولانا یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہماری وراثت ہے، اللہ کے رسول کا یہ بات، یہ کلام جو میں آپ کو وقت مثالوں سے سمجھایا، یہ ہم سب کا مشترک میراث ہے. کیا ہے؟ ہم سب اس کے وارثین ہیں. نام کے وارثین نہ بنے، کام کے وارثین بنے انشاءاللہ. آپ کبھی بغیر، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پیٹ کے بھوکے نہیں رکھے ہیں، تو جو اس کے دن رات اس کے کلام میں لگے ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ جو اللہ کے دین کے باغی ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، بڑے معتمد ہیں. تو جب ہم اس کے قریب ہیں تو ہم معتمد نہیں رہیں گے، یہی ہماری کمزوریاں ہیں. اگر اس کمزوری پر ہم قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہمارے سامنے ہوگی، کامیابی ہمارے سامنے ہوگی، اور اس طرح اطمینان ہمیں نصیب ہوگا، اور کیا خوشیاں ہمیں نصیب ہوگی، اپنی زندگی کی سکون نصیب ہوگا. زندگی سکون یہی ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہماری زندگی کس کے مطابق چل رہی ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق. کس کے مطابق؟ اللہ. رات کو آپ خود فیصلہ کریں، آج میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی، آج میں نے کہاں کہاں اللہ کی اطاعت کی، کس جگہ کہاں کمزوری ہو گئی، کل اس کمزوری کو نکالو. تربیت یہ ہے. آج آپ نے دو جماعت نماز جماعت با جماعت نہیں پڑھی، کل کوشش کرے کہ ایک بھی قضا نہ ہو جائے. آج آپ نے دو آدمیوں کو دھوکہ دیا، کل کوشش کرے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے. تربیت تو ایسا ہوتا ہے. اتار من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ ہو بھی جائے. شرکائت ایک مشہور نصاب کی کتاب ہے، آپ لوگ نے پڑھا ہوگا اور پڑھتے ہوں گے، جس نہیں پڑھا وہ بھی پڑھیں گے. قیامت کے دن جب کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شرم اور حیا ہوگا. وہ اللہ کے سامنے جب عربی سمجھے گا، دیکھے گا کہ میرے اعمال میں تو کچھ ہی نہیں ہے، تو ظاہر کرے گا اللہ قد ہلکت نفسی، آج میری بربادی کا دن ہے، تباہی کا دن ہے. اور وہ اتنا نادم ہوگا کہ اس کے چہرے سے آیا ہوگا، تو اللہ رب العزت کو اعمال نامہ ہاتھ میں دے کر کہاں بھیجے گا؟ جنت میں جاؤ. یہ شرم اور حیا ہے. الحیا اور شعبت من الایمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اور اس باب میں پورا پہلے بتایا کہ اگر آپ کے اندر شرم اور حیا ہے تو آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا، اگر شرم اور حیا نہیں ہے تو پھر ہم برائی بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. مسلمان تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مسلمان تو ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں. جو آپ لوگ ہر جگہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں نا، نبی کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، سمجھ گئے نا. لیکن اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے نا. تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ کو اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا کہ آپ اپنی عبادت کس طرح خالص اللہ کے لیے کر سکتے ہو، کس طرح اپنی عبادات کو ریاکاری سے بچا سکتے ہو، کس طرح اس کو ضائع کرنے سے بچا سکتے ہو. تو کہ یہ غور کرو کہ آپ کسی کو چیز دیتے ہو، سمجھو کہ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. صدقہ تو تکو کیا ہے علی ید الرحمن اولا ثم تکو فی ید السائل. آپ کسی کو تو کچھ دیتے ہو تو یہ نہ سمجھو میں اس بندے کو دے رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں. تو پھر وہ خلوص ہو جائے گا. آگے نہ فکر کریں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ کے ساتھ برا بلا کرے، آپ نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، لہذا اس کا سر آپ کو مل جائے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے اللہ اکبر کہتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھ تو نہیں سکتے ہو، لیکن یہ تو کہہ سکتے، فرض کر سکتے ہو نا کہ اس وقت اللہ کی رحمت مجھے میرے طرف ہو متوجہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب کسی چھوٹے بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تم تو کام تک ہاتھ نہیں لے جا سکتے. کسی میں ضرورت ہے بھائی افسر کے سامنے کھڑوں گے تو کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے اسٹینڈ بائی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی نہ ہاتھ کو ادھر کر سکتے ہو نہ ادھر کر سکتے ہو. جب خالق کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کی نظر ادھر ادھر کیوں جاتی ہے؟ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے دیکھتے کبھی ادھر کو پرستے کبھی ادھر کو پرستے. کیا ہے طریقہ نہیں ہے نماز کا، ہماری عبادات شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اثر بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اثر بھی نہیں ہے. اگر اس طرح اثر ہوتا، اثر تب کرے گا جب مسترا پڑے گی تو صحیح. ہر چیز کی روح ہوتی ہے، ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری شکل معتبر نہیں ہے. کیا معتبر ہے؟ جی بھائی اس چیز میں آپ روٹی کھا رہے ہو، روٹی کا نام یہ ہے کہ نوالے بناؤ اور کھاؤ. آپ نے مٹی کے نوالے بنائے اور کھا لیے، نوالے کا کام تو ہو گیا، طاقت آئے گا کیوں؟ آپ نے ظاہری عمل کو حقیقت سمجھا. ظاہری عمل حقیقت نہیں ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مقبولات والے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت پہنچنا ہر کی بس کی بات نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی نہیں, زندگی گزر جائے گی, لیکن آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ بھائی یہ سونا کدھر سے آیا, یہ چاندی کدھر سے آیا. ہاں جی, بکری کی تن میں دودھ ہے, کس میں؟ تن میں دودھ ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ گھاس کہتی ہے. یہی گھاس تو بکرا بھی کہتا ہے, یہی گھاس تو کیا اور جانور بھی کہتے ہیں, اس میں دودھ کیوں نہیں آتا؟ سمجھ گئے؟ ہر چیز کے حقیقت تک پہنچنا ہی اتنا آسان نہیں ہے. علم دریا ہے, دریا سے ساری عمر آپ خرچ کرو گے, قطرہ حاصل کرو گے. کیا؟ قطرہ حاصل کرو گے. اور جو اپنے آپ کو بے خبر ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. آج ہم تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں, دو چار مہینے لگاتے ہیں تو مفتی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے مفتی بننا اتنا آسان ہے. امام مالک صاحب نے ساری عمر, وہ امام حدیث بھی ہے, امام الفقہ بھی ہے, یہ اس کی خصوصیت. جب سارے مدینہ کے بڑے بڑے علماء اور اس وقت کے بڑے بڑے مفتی صاحبان, انہوں نے بے اتفاق اس کو مجبور نہیں کیا کہ آپ فتویٰ دیا کریں, آپ کے اہلیت ہم سب سے زیادہ, اس وقت وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. صحابہ کرام کے زندگی کی نظر ڈالو, دو کاموں سے بہت اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ان میں سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے تھے. کیا؟ کیوں؟ کیوں؟ اگر میں نے حکم لگایا ایسا نہ ہو, پھر اب کسی کو کافر کہتے ہیں, وہ کافر نہیں ہے. پھر کل پرسوں میرا سب گزرا ہے, سادے والا بیٹھے ہیں, بیٹھی ہوں گی, کہ وہ جو بیرت پر بات ہو رہی تھی تو ہم صاحب نخبہ حافظ صاحب نے کہا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بیرتی کی بات کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سنو, کیا
آسان
کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے دور ایسا ہے, بل اب تو شروع ہو چکا ہے, بہت زیادہ دوس وقت کی بات کہ ہر شخص دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ بیرتی. تم دائرے سے باہر ہو گئے, اور دوسرے کو کہتا ہے تم دورے سے باہر ہو گئے. ہر ایک دوسرے کو فاسق کہتا ہے, ہر ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ بیرتی کہتا ہے. تو درمیان میں تو ساروں کو بیرتی کرنا ہوگا نا, پوری دنیا کو کیا کہنا ہوگا؟ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے, کام حقائق تک پہنچنا چاہیے. کیا؟ حقائق تک پہنچنا چاہیے. اور حقائق تک پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ دو چار مہینے یا دو چار سال لگائے اور پھر جو ہے نا آپ سب کچھ کا دعویٰ کرے میرے جیسے کوئی نہیں ہے. یہ مولانا اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. فلسفی کے اصطلاح میں جو اپنے آپ کو بڑا کہے تو وہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہے, اس کا تو ہونا نہ ہونا برابر, یہ کہاں کا ملاقات آ گئے. شیخ العزیز صاحب مولانا عبد الرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, من قال انا, جو صرف کیا کہہ دے, انا کا معنی کیا ہے؟ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے, تو کہتے بس فقط وقع فرانا, وہ تباہی اور بربادی اور گلے میں گر گیا. جو اب کہ میں ہوں اور یہ کہنا ہی آپ کے لیے ہلاکت ہے. آپ اتنا جلدی یہ اپنے اندر انانیت پیدا نہ کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بند و عباد الرحمان. اللہ نے قرآن کریم میں 12 صفات گنتی کے ساتھ کر لو و عباد الرحمان کے رکوع میں شمار کر لیے, کہ آپ اللہ کے بندے کس سے پہچانو گے؟ سب سے بڑی پہچان اس کی ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی, وہ پہچانے جاتے ہیں. ولا تمشی فی الارض مرا, آپ ایسے چلتے ہو گویا کہ زمین پر آپ جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ نااہلیت جیسے کوئی اور نااہل نہیں ہے. نہیں سمجھا نہ سمجھے, بہت بڑی چیز. مولانا یہ علوم کے تقاضے ہیں. اللہ نے جو یہ دین ہمیں دیا ہے, اللہ کے رسول نے بڑی محنت سے ہم تک پہنچایا ہے, ہم نے کمر باندھ لیا ہے. مفتی محمود صاحب نے مولانا بینوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا, یہ میں اپنی یہ ہستی جو بھی دنیا سے چلی گئی یہ بھی آپ کے سامنے رکھو, کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ تو بنوری صاحب نے کہا کہ ہم تو مولانا آپ کے ساتھ ہیں. کیا ہیں؟ پھر اس نے کہا ایسا نہیں, آپ ازار باندھے. ازار باندھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ازار باندھو, جائے کے لیے تیار ہو جاؤ, سب کو چھوڑے کرو. پھر ہم ازار نہیں باندھ سکتے ہیں, پھر یہ کون کرے گا؟ ہم یہ کرتے رہیں گے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے ساتھ دیں گے. کہہ رہا پھر ٹھیک ہے, ایسا ہی. جب وہ آتے تو مسجد میں بنوری صاحب کے مسجد کے پیچھے ایک چمڑا گئی, اکثر بیٹھتے وہ بیان کر رہے تھے, وہاں بیٹھتے تھے یہی باتیں کر رہے تھے. اس طرح ہمارے شیخ نے کئی مرتبہ طلبا کے سامنے بھی بات رکھی ہوگی, بیان کیا ہوگا, ہم نے بھی سنا, پرانے طلبا نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب آئے بنوری کراچی کی یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے, دعوت دی تھی بیان کا. کہاں؟ کراچی یونیورسٹی میں. تو طلبا تو بڑے شوقین ہوتے ہیں, خاص کر جن کے دلوں میں جذبہ سیاست کا ہو وہ تو بڑے عاشق ہوتے ہیں. تو وہاں بھی طلبا چھٹی کر کے چلے گئے. تو پہلے زمانے میں, ابھی نہیں پتا, پہلے زمانے میں ان بڑے اداروں میں یہ ہوتا تھا کہ کانا بند ہوتا تھا. جب راج کرنے اس کو کیا کرتے تھے؟ کانا بند کرتے تھے. تو جب کانا بند ہو گیا, وہ طلبا نے درخواست لکھ دیا, رات کو بھی تم ہوتی سے وہی آتے تھے کہ بھائی حضرت ہم آپ کے بیان میں آئے تھے تو ہمارا کھانا بند ہو گیا, مدرسے والوں نے ہمارا کھانا بند کیا, تو آپ اس پہ سفارش لکھ دیں کہ ہمارا کھانا کیا ہو جائے, کھل جائے اور ہمارا کام ہو جائے. تو کہتے ہیں جب وہ موتی صاحب نے پڑھا صحیح طریقے سے تو کہنا اچھا تم لوگوں نے حدیث نبی پر میرے بیان کو ترجیح دی ہے, سن لیا تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ادھر حدیث نبوی کو چھوڑ کر کدھر آئے ہو؟ ہاں آپ لوگوں نے بڑی خیانت کی ہے. کہ اس نے اس پہ لکھا کہ ان طلبا کا اخراج کیا جائے, یہ سزا تو کم ہے. یہ سزا تو کیا ہے؟ کم ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ درس حدیث کو چھوڑ کر, کیا کو چھوڑ کر میرے بیان میں آئے ہیں, یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, لہذا اس کو کیا کر لو, کہنا بند. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے کانے بند ہو جائے, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اکابر کے راستے پہ چلیں. آپ یہ مسئلہ قانون تو یاد ہے نا کہ ضروریات الگ دم فلگ دم, کیا جو کام دیکھو اللہ کے رسول نے, مثال سے سمجھا رہا ہوں, اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ آتے اور کہتے یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ ہمیں آخرت مل جائے اور زیادہ پریشانی سے بچ جائے, یعنی اللہ کے عام محبوب ترین عمل بتائیں. تو اللہ کے رسول کسی کو کہہ دیتے کہ آپ والدین کی نفرمانی سے بچیں, کسی کو کہتے کہ کیا کرنے جھوٹ سے بچو, کسی کیا کہتے کسی کیا کہتے. صحابہ شک میں پڑ گئے, یا رسول اللہ سائل تو سوال ایک کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں, جوابات مختلف دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے میں یہ خطرناک کام عمل تھا, لہذا میں نے اس کی طرف توجہ دلایا, جس میں جو کمی ہو اس کو نقصان پہنچا رہا ہو وقت پر تنبیہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ایک بچہ چھوٹی عمر میں غلط مجلس میں بیٹھتا ہے, آپ وقت پر اس کو نہیں روکو گے بعد میں نہیں روک سکو گے, سمجھ گئے؟ تو آپ کسی چیز کی اصلاح کے لیے اور کسی چیز کو صحیح سمت پر لانے کے لیے وقت کا خیال رکھے, وقت کا, کس کا؟ آپ کا, ہمارے. اب وہ بول گیا, چونکہ ہم نے انہیں اساتذہ سے پڑھا ہے, انہیں سے دین سیکھا ہے, انہیں طریقے ہمیں معلوم ہے, تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی برا کہتے, تربیت کی بات کر رہے تھے. مفتی فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ والوں کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. کس کے لیے؟ ہماری جانیں حاضر ہیں, ہمارا استاد ہے, ہم ان سے پڑھا ہے, سنی سنائی باتیں آپ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہوں, اور میری عادت بھی نہیں سنی سنائی باتیں سنا رہا ہوں. کہ لیکن ہمارا جو یہ طلبا ہے ان کو خراب نہ کرے. اب بتاؤ, تھر پھر ان کو تبلیغ لے جاؤ گے خراب ہو جائے گا؟ یعنی ان کا سبق کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا, ان کے جو قیمتی وقت ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے لیے جو سب سے قیمتی وقت ہے اس وقت وہ پڑھنا ہے. یہ سارے مثالیں اس طرف لا رہا تھا, کیا ہے؟ پڑھنا ہے. نوافل آپ بعد میں پڑھ سکتے ہو, آپ مطاف میں چلے جائیں طواف کے لیے تو وہاں آپ نفل پڑھو گے کہ طواف کرو گے؟ یوسف نفل کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں نہیں بات سمجھا کرو, نفل تو آپ جب چاہے پڑھیں, جہاں چاہے پڑھیں, ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ طواف زیارت میں نہیں ہوگا, یہ طواف کوٹا میں نہیں ہوگا, سمجھ گئے نا؟ اور یہ طواف کہاں کراچی میں نہیں ہوگا, یہ جگہ کس کی ہے؟ طواف کی ہے. تو شریعت کہتا ہے کہ آپ طواف کریں, نوافل بعد میں پڑھیں. تو میں وقت کے اہمیت بتا رہا ہوں, جو وقت جس کام کا ہے, کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت میں دوسرا عبادت, دوسری بات آپ کو اجازت نہیں, سمجھ گئے؟ اسی طرح روزے کے وقت ہے, روزے کے ایام ہیں, تو روزے میں دوسرا عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایسا عبادت جو روزے کو نقصان پہنچائے آپ نے وہی کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں مسلمات میں سے ہے تو یہ دین تو ہر شعبہ ہے, تو پڑھائی کا شعبہ بھی آپ کو اس طرح لے لیں نا کہ پڑھائی کے وقت دوسرے کام جائز نہیں ہے. لیکن اس کے ماننے کے لیے طلبا بہت کم تیار ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں, ستو بھی کھائیں گے اور سیٹی بھی بجائیں گے. ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گیا, گاؤں علاقے کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہے تھے. دیہات میں لوگ ایسے کرتے, کچھ دیہاتوں میں کیا کر رہے ہیں, زہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو کسی نے کہا, میں نے کہا بھائی تم دونوں کیوں پڑھ رہے؟ کہہ رہے موری صاحب ہم جو ہے نا ادھر کوئی پوری یقین سے بات نہیں ہے کہ بھائی جمعہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, تو ہم زہر بھی پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تاکہ ایک تو ہو جائے. میں نے کہا ایک بھی نہیں ہوگا, کیا تمہارا ایک بھی نہیں ہوگا, نہ جمعہ ہوگا نہ زہر ہوگا. اس لیے کہ شریعت عبادات کا نام نہیں, یاد سمجھو. شریعت کس کا نام ہے؟ شریعت اطاعت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اگر اللہ اور رسول کے حکم میں جمعہ نماز, جمعہ کی نماز ہوئی تو نماز پڑھو بس, قبریت میں قبریت کس کے حوالے ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جب زور کی نماز ہوئے کوئی ایسی نماز میں آپ کسی فرض پڑھا ہو اور پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, جماعت میں شریک ہو جاؤ, تو ہماری نماز تو دو ہو جائے گی. اب یہ تو بتاؤ کہ فرض کون سا ہوگا, اور اب بعض نماز میں جو اوقات میں قرآن ہو اگر آپ نماز پڑھی بھی ہے حدیث میں بار بار آتا ہے تو آپ وہاں جماعت میں شریک ہو جاؤ, الگ نہیں کرو گے اور بیٹھو گے نہیں. تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تو نماز دو مرتبہ پڑھی, پہلے والی بھی اور بعد میں بھی جماعت, تو کون سی فرض میں ہوگی اور کون سی کس میں ہوگی؟ نفل میں ہوگی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا یہ تمہارا کام ہے بھائی, فرض میں قبول کرے نفل میں قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تم اپنا کام کرو اور اللہ کے کام چھوڑو, سمجھ گئے؟ آپ اپنا کام پورا کریں, اپنا کام آپ کا یہ ہے کہ بس جو حکم جہاں اللہ کے رسول نے دیا ہے اور علماء کرام نے, محدثین عظام نے ان کی اچھی طرح تشریح کی ہے, آپ اس پر چلیں, آج اللہ کے حوالے ہے. یہ نہیں کہ اپنا اجتہاد کرتے رہے, یہ تو پھر آپ یؤمنون بالغیب. اللہ نے ایمان کی کامل تعریف کیا کی ہے کہ اس کا تو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے نہیں, ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہیں, ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے نہیں, کسی ایک چیز کو دیکھا ہے؟ ہاں جی, لیکن اللہ نے حکم دیا ہے بس, آگے ہم سمجھے نہ سمجھے. آج کل سب سے زیادہ گمراہی کا سبب جو ہے یہ اردو طبقہ, یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے کچھ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی بیماری یہ ہے کہ وہ اپنے عقل اور اپنی جو تاریخوں کو اٹھا کر اچھی خاصی حدیثوں کے کیا کر رہے ہیں, نفع کر رہے ہیں. ہاں جی اس طرح مفتی والے حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کوئی کتاب پڑھی تھی، یہ جو پاکستان میں قوانین بنتے آئے گی قوانین، تو ان کا بڑا ظلم کیا ہے، ایک ایک چیز کو اٹھایا اور اس میں کہا کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے، رسول کا حکم تو یہ، وراثت پر بھی اپنا عقل چلا رہے ہیں، ہاں جی، تو بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. تو مسلمان کی تباہی تب شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے عقل کو اپنے کل سمجھے. کیا میرے عقل میں نہیں آتا ہے؟ بھائی تمہارے عقل میں کیا، تم ہو کیا جی تمہارے عقل میں نہیں آتا؟ آپ کے عقل میں آتا ہے کہ انسان سے انسان نکل جائے، انسان ہی سے کیا پیدا ہو جائے انسان پہ، یہ عقل میں آتا ہے؟ ہم سب کہاں سے آتے ہیں؟ انسان سے نہیں آتا. بھائی آپ کا عقل تو بہت ناقص ہے، جتنا دیا ہے اتنا استعمال کرو، جتنا نہیں دیا جس اس کو نہیں سمجھتے اس کو وہاں رک جاؤ. یہ چیز اگر کسی مسلمان میں آ جائے نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان اللہ پر ہو اور اس پر استقامت ہو، اس سے بڑا مضبوط ایمان نہیں دے، ایمان نہیں ہو سکتا. مضبوط ایمان یہی ہے جب میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے بس. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے کہا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے کہ میں معراج پر گیا ہوں، آسمانوں کے چکر لگایا ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ ان قالہ فقد صدقت. کیا کہا؟ ان قالہ، اگر یہ بات میرے رسول نے کی ہے تو پھر کیا سمجھ جاؤ کہ میرا یقین ہے. اگر میرے نبی نے کوئی بات کی ہے تو میں اکثر و بیشتر تمہیں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اس طرح یقین کریں کہ سامنے پہاڑوں کے پاؤں ہو سکتے ہیں، ایک دریا کے پاؤں ہو سکتے ہیں، روانہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی کام بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے نا؟ اس میں تعویلات نہیں ہو سکتے. یہی ایمان کا نام ہے. اس طرح نہیں کہ جہاں دل چاہا تو وہاں اپنے ہم نے دین کی بات کی، جہاں نقصان دیکھا وہاں ہم نے رواج کی بات کی، جہاں کچھ اور چیز دیکھا تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے مجبوری سمجھا، جب کوئی فائدے والی بات ہو گئی تو وہاں ہم پہ تکڑے ہو گئے، قابل ہو گئے. یہ مذبذب ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یہ اس طرح لوگ نہ دنیا کے رہ سکتے ہیں نہ آخرت کے رہ سکتے ہیں. طالب علم کا دور یہ تعلیم کا دور ہے. تعلیم کا معنی ہے سیکھنا. کیا سیکھنا؟ میں تو اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں، انہوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ علم ریاضی اور فلسفہ یہ سب سے پہلے پڑھنا چاہیے. کیا؟ سب سے پہلے. اس لیے کہ وہ اہمیات ہیں، یہ عقلی باتیں ہیں. جب عقل محفوظ ہو، خالی ہو، کسی قسم کی باتیں اس میں نہ ہو، اس کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی ابھی باہر سے ہے، اس کچھ دنیا میں نہیں دیکھا ہے اور دنیا بھی نہیں دیکھا ہے، اس کو کہا جا پہاڑ کو کہا جا کہ سونے کا پہاڑ ہے وہ نہیں مانے گا. مانے گا جس کی ذہن باتوں سے بھری ہوئی ہو وہ پہ نہیں سیکھ سکتا ہے. طالب علم کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک وہ طالب علم ہے وہ ذہن کو خالی رکھے کہ وہ مسارک مختلف مسارک جو ہیں وہ اور حدیث جو ہیں یا حدیث پر جو لوگوں نے کچھ کہا ہے وہ صحیح طور اس کے ذہن میں آ جائے. اگر پھر ایک طالب علم ہمارے پاس جب میں حمدیہ میں تھا تو ایک طالب علم افغانستان سے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے 15 سال منطق پڑھا ہے. کیا 15 سال؟ کہہ رہے ہیں استادوں کی سبق تو میں پہلے سنوں گا کہ فائدہ ہے تو داخلہ لوں گا، فائدہ نہیں دیتا تو میں نے کیا کرنا ہے ادھر. تو مولانا افتخار صاحب نے زندہ ہے نیوٹ کرائیٹر آپ جو داروں میں ہے وہ ناظم تھے ہمارے. تو اس نے ان کو منشی کو کہا میرے پاس بھیجے کہ آپ اس کو مولانا کے پاس بھیج دیجیے یہ امتحان لے لے کس درجے کے ہیں. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی کیا کیا پڑھا؟ تیرا 100 آرے پڑھے. میں نے کہا جب سارے پڑھے ہیں تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا جو تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے مولانا اپنے آپ سے طالب علم بناؤ. طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہر بات استاد کی سیکھے اور اس کا ذہن کیا ہو؟ خالی ہو. اگر ایک بندہ طالب علم ہونے کے باوجود استادوں کو پڑھانا شروع کر لے تو اس کی پھر یہ جگہ نہیں ہے. یہ جگہ پھر کس کی ہے؟ وہ کسی اور جگہ چلے جائے, کسی اور جگہ پر اپنا تعلیم شروع کر لے. طالب علم کی کمزوری کی وجہ یہ ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا, دیر کہتا یا کسی اور تاثرت کا دور حدیث میں, وہ محمد طاہر صاحب رحمتہ اللہ کے شاگرد, سنا ہوگا جو جس کو پنجپیر بولتے ہیں نا سارا دن. تو اس کا نظریہ عجیب سا بن گیا تھا, وہ اتنا عالم بھی نہیں تھا, طالب علم آئے بھی تو شیخ صاحب بات کر لیتے تھے, اس میں بعد مجھے کہتے دیکھو یہ بات ایسی نہیں ہے, وہ بات ایسی نہیں ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کی باتوں پر یقین نہیں ہے, تو میرا خیال ہے آپ یہ مدرسہ چھوڑے. کیا چھوڑے؟ یعنی آپ یہاں آئے ہیں ہم سے سیکھنے کے لیے, شیخ صاحب سے علم سیکھنے کے لیے, آپ اس پر حد بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہاں آنا چاہیے. اس لیے عوام کو تو دوسرے مذہبوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی صلاحیت کہاں ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو سمجھے؟ ان کی صلاحیت کہاں ہے کہ وہ مالکیہ کی کتابوں کو سمجھے؟ وہ تو اردو ہے جو سمجھ ہے, یہ طلبا کے لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس وجہ اس بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, اس کو ٹائم نہیں دو گے, ایسے بس آیا اور گیا یا نفس وقت پاس کر لیا, آپ کا علم کبھی مضبوط نہیں ہوگا. جو علم کا حق ہے وہ آپ نے ادا نہیں کر لیا. اگر کوئی مستقل کوئی مضبوط بات سامنے آ جائے تو آپ جواب نہیں دیں, آپ ساروں میں دوسروں کے حوالے دیتے رہو گے, آپ ساروں میں دوسروں پر سہارا کرو گے. آپ کا تو حق ہے کہ آپ ایسا علم حاصل کرو کہ آپ خود بھی کیا کر سکتے ہو. ہمارے استاد محترم مولانا مغفور اللہ صاحب اکوڑا اڈے میں بخاری کے استاد ہیں, ہمارے منتی کے استاد ہیں, وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ ہر کتاب کے ایسے بنو کہ شروع کر کریں. کیا بولو؟ شروع سمجھ رہے ہیں؟ جو علماء نے جن کتابوں کی شرح لکھی ہے کہ وہ ساتھ تو نہیں بیٹھتے تھے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہا تھا یہ لکھ رہا تھا, انہوں نے شرح کہاں سے لکھی؟ بعد میں دے دے سیاح کو سباق کو دے دے تو شیاد کر دی, تو اس پر لکھ دیں. تو اس لیے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں اس کے رد کروں گا, اس لیے کہ یہ ساتھ نہیں بیٹھا تھا. وَهُمْ رِجَّالٌ وَنَحْنُ رِجَّالٌ, ہم اپنے درائے سے اس کو رد کریں کہ یہ صحیح نہیں لکھا. یہی فن ہے, یہی شرجامی ہے, یہی کافیہ ہے, یہی جو ہے متول ہے, یہی مختصر معنی ہے کہ آپ جو علماء نے جو تشیعات کی ہے آپ اس کو خود بھی تو سمجھیں. آپ تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, تو آپ سے عالم آپ عالم کیسے بنو گے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ذرا زور آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں, ان کتابوں کو سمجھیں. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قدیم اور جدید عربی کے قواعد لے کر آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح یاد کریں. آپ اس کو یاد کرتے نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائم کیا ہے جنازہ؟ کتنے بجے؟ 11 بجے. ہاں 10 بجے. یہ جا رہے کہ دعا کرو؟ ہاں طلبا تو اٹھتے بیٹھتے تنگ تنگ تو نہیں آئے گا نا. ہم یہاں آج آئے ہیں حضرت کی عظیم ہستی ہے اور اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ دنیا سے رخصت کرانا ہے. بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت جو ہے نا اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے ساری بات اس لیے کی کہ طالب علم کا خاص شان ہوتا ہے. صحابہ جب بازار میں گزرے تو وہ مسلم مسلمان ہوتے گئے نہیں ہوتے گئے؟ کہ بھائی یہ لوگ کچھ اور ہیں, یہ کسی دنیا سے راغب نہیں ہوتے ہیں. مشرکین نے سب کچھ ازمایا لیکن ان کی اپنی شان ہوتا ہے. عوام جہاں پر جمع ہوتے ہیں تو دکھے ایک دوسرے کو دکھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کر لیتے ہیں؟ تنگ کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر طالب علم کا بھی یہی حال ہوگا تو پھر وہ بات نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارا خاص مقام ہے, ہم عوام کی طرح نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ عوام کی طرح نہیں ہے. بڑی سکون سے بیٹھیں اور سکون سے آپ جو ہے نا جنازے میں شریک ہو جائیں, دوسروں کو موقع دیا کریں. اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے وہ آگے ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو دکھا دے کر آگے جائیں تو پھر یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہر شعبے میں مولانا ہمارا اور آپ کا اور ہمارا اور عوام کا امتیاز ہمارے اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے اور ہماری باتوں میں بھی نظر آنی چاہیے اور ہمارے کردار میں بھی آنا چاہیے. اگر نہ کردار ہمارا علماء جیسے ہے, اگر نہ قول اور نہ عمل اور نہ کیا جو عوام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, تو پھر کوئی فرق رہا؟ کوئی بھی فرق نہیں رہا. ان چیزوں کا آپ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور جب تک جنازے کا وقت ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا کیا جنازے میں شریک ہو جائیں. جنہوں نے جانا ہے ادھر جانا ہے, باقی مدرسے والوں کا تو مدرسے کی طرف سے اعلان ہوگا کہ پڑھائی ایک دن ہے یا دو دن ہے یا کل ہے یا کیا ہے, اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. وہ تو جیسے انتظامیہ کہے, جہاں تک ہو سکے جتنے مہمان باہر سے آ رہے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں. کس کے؟ اس ادارے کے مہمان ہیں. اور یہ ادارہ کس کا ہے؟ ان طلباء کا ہے. اب سمجھ میں آیا گیا؟ یہ کسی اور کا نہیں ہے. یہی چیز میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہمارے سب کا میراث ہے. ہم یہ ہمارا گھر ہے. ہمارے گھر میں کوئی آئے گا تو ہم مولانا عبدالحق سے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا تو کوئی ناپسندیدہ سیاسی شخص آیا مسجد میں, جیسے الیکشن کے وقت ہر قسم کے لوگ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو جب وہ آیا تو بعض لوگوں نے بات کی, اس کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ بات کو سمجھے صحیح طریقے سے. تو اس نے ایک عجیب بات کی, کہنے لگے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, تو آگے کیا ہے؟ فلیکرم ضعیفہ. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ باقاعدہ مسجد میں بیٹھا کر اور تو اب آپ کو بیان کیا کہ آپ کے گھر پہ کوئی بھی آ جائے, کیا کوئی بھی آ جائے آپ اس کا عزت اور احترام کریں. آج اس جگہ میں کوئی بھی آتا ہے, چاہے علماء کا مخالف ہے چاہے علماء کا موافق ہے, وہ کس لیے آتا ہے؟ ہاں گھر پہ آتا ہے اور مولانا کے لیے آتا ہے. طلباء کے مزاج بھی ہم تکتے تکتے تک جاتے ہیں کہ بھئی کوئی ہو تو اچانک ایسا حرکت کر لیتا ہے کہ اس کی دلازاری ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دلازاری ہو جائے. یا پھر وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اب ان شاء اللہ اور عزیز آپ لوگوں کو تو میں نے بڑی لمبی چھوڑے, موافق نہ موافق ساری باتیں کی. اب مولانا آئے ہیں, مولانا بھی آپ لوگوں کو یہی نصائح کرنے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی استاد آپ کو جو کہ اس کو لازم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ماحول کو مزلزل نہ کریں.